الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وزرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیتا رواہ ترمذی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی جو آدمی دعا ہی نہ مانگے اس کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولتے, اور جو دعا مانگتا ہے اس کے لیے جیسے جب دعا کا دروازہ کھل جائے کہ کیا مطلب کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں. دعا مانگو تاکہ رحمت کے دروازے کھل جائیں. اور جو سب سے محبوب چیز ہے جو اللہ سے مانگی جائے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے وہ ہے عافیت, سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس آپ کے چچا پاک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا چیز مانگنی چاہیے, یہ آپ کے چچا پوچھ رہے. تو آپ نے فرمایا چچا اللہ سے مانگنا ہے نا تو دین اور دنیا کی عافیت مانگو کہ دنیا میں بھی سلامتی اللہ تعالیٰ دے اور دین میں بھی سلامتی, اور وہ سلامتی اور عافیت وہ نہ مانگو جو آپ کے ذہن میں ہے, وہ مانگو اے اللہ جو تیرے نزدیک عافیت اور سلامتی ہے نا ہمیں وہ عطا فرما. یہ بھی فرق ہے نا کہ ایک چیز ہم مانگتے ہیں اور ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اسی میں ہی سلامتی ہے, تو کیا پتا اس میں سلامتی ہو یا اس میں سلامتی نہ ہو. تو وہ مانگو کہ اے اللہ جو تیرے نزدیک سلامتی ہے نا مجھے وہ دے. مثال کے طور ہم کہیں یا اللہ ہمارا جو ہے نا دنیا وہ تو تب بھی ٹھیک چل سکتی ہے جب یہ ساتھ والی بلڈنگ ہے جس کے 50-60 اپارٹمنٹ ہیں نا وہ ہمیں عطا فرما دے, تو پھر یہ کہ 50 اپارٹمنٹوں کا کرایہ آئے گا, ہم آرام سے نماز پڑھ سکیں گے, ہم میں سکون ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے نزدیک یہ سلامتی ہے اور ہم یہ سلامتی مانگیں, اور ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے نزدیک ایسی باتیں جو ہیں کہ اتنے ایکڑ زمین مل جائے، اتنا جو ہے ہمارے بچے یہ کر جائیں، ہمیں یہ جائیداد مل جائے، ہمارا یہ بزنس ہو جائے، تو پھر یا اللہ ہمیں سلامتی ہوگی کہ فکر نہیں ہوگا، نماز کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، پہلی رکعت میں ہم شامل ہوں گے، ہم یہ ہوگا وہ، یہ ہمارے نزدیک سلامتی ہے۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں تمہاری سلامتی ہے، یہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں کہ جن لوگوں کے پاس دنیاوی بزنسز یا کاروبار یا پراپرٹیز یا اپارٹمنٹس یا کوئی بھی چیز ہے، ان سے پوچھو کہ ان کو ہر وقت کتنے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ادھر سے آ رہے ہیں تو ادھر جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، ادھر ان کے کورٹ کا ٹائم ہے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر ان کے جماعت کا ٹائم ہے نماز کا، ادھر بچوں کو سکول سے لانا ہے، ہاں جی ادھر جماعت کا ٹائم ہے، ادھر کس چیز کی انسپیکشن ہو رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ کتنی اہم ہے، نماز ان کے لیے اہم ہے یا انسپیکشن کرانی اہم ہے؟ تو ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ انسپیکشن اہم ہے نماز سے، نماز تو پھر پانچ منٹ کے بعد آ جائے گی، انسپیکٹر تو پھر فیل کر کے چلا جائے گا نا۔ تو عافیت رب سے مانگو، وہ اے اللہ وہ عافیت دے جو تیری نظر میں عافیت ہے۔ ہاں جی، اور وہ کون سی عافیت ہے؟ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، گردن کٹ رہی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ ان کے نزدیک یہ عافیت تھی کہ میں دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور میں تب رخصت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہوا تو آپ کو زہر دیا گیا، اس یہودیہ عورت نے زہر دیا جس کے بھائی کو اللہ تعالی نے قتل کیا تھا، تو آپ بھی اللہ کی رضا پر راضی تھے، زہر کھایا اللہ کی رضا پر راضی تھے، ایک لقمہ کھایا دوسرے میں زہر، بول پڑا یا رسول اللہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے، میں زہر۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ میرے سب، لیکن اللہ تعالی نے عافیت اسی میں سمجھی کہ میرے محبوب کے نواسے کے لیے عافیت اس میں ہے، سب کو شہید کرائیں گے تو عافیت اس میں ہے، اسی پر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آج تک دیکھو ان کا نام روشن ہے، اور ان کی اس دور کے ایک ایک لمحے کو دیکھو تو کیا وہ سلامتی ہے؟ وہ سلامتی مانگنے والے تو یزید کی فوج میں تھے، جن کو رہ کی حکومت کا، جن کو دوسری حکومتوں کا لالچ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر شہید ہوئے، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، عافیت ان کی اس میں۔ تو جس میں اللہ تعالی عافیت بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما، ہماری مانگی عافیت جو ہے اس میں اگر نقصان ہو تو ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ تو اس لیے عافیت مانگو، دعائیں جو حضور کی ہیں نا، اللہم انا، یہ دعائیں معصورہ ہے، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ بہترین دعا ہے، عافیت اس میں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرة حسنتم وقنا عذاب النار، مختصر الفاظ ہیں، جامع دعا ہے۔ تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے جس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہو جو اللہ کی نظر میں ہے، یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ ترمذی۔ جو نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی مصیبت کے وقت اس کی دعا کو قبول کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میرے پر مصیبت آئے اللہ میری دعا کو قبول کرے، جب کوئی بیمار ہو جائے فیملی میں اللہ دعا قبول کرے، جب میرے کو بزنس پر مشکل وقت آئے اللہ میری دعا قبول کرے، جب کہیں سے کوئی مصیبت میرے اوپر میرے مال جان اسباب فیملی ممبرس پر آئے اللہ تعالیٰ اس وقت میری دعا کو قبول کرے مصیبت کے وقت، اس کو چاہیے کہ وہ دعا کیا کرے نرمی میں، جب آرام کے دن ہونا اس وقت دعا اکثر کیا کرے تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی دعا قبول کرے گا. اللہ جل شان ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمتیں بھیجتے ہیں، ہاں جی، اور ادا پھر منہ پھیر لیتا ہے اس کے پھر وہ نماز یاد نہیں رہتی، منظر یاد نہیں رہتی، تلاوت ذکر یاد نہیں رہتا، پھر وہ نشے میں آتا ہے. ہاں جی، چاروں طرف سے جب فراوانی آتی ہے رب تعالیٰ نعمتیں بھیجتا ہے تو اس مسجد بھول جاتی ہے، نماز بھول جاتی ہے، صدقہ خیرات بھول جاتا ہے، بزرگوں کی خدمت بھول جاتی ہے، اس کو جو ہے اچھی چیزیں بھول جاتی ہیں، واضح نصیحت بھول جاتا ہے. ہاں جی، ٹائم ہی نہیں، بڑے مصروف ہو گئے جی، بس دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. جمعے کے لیے مصروفیت اتنی ہوتی ہے جی، ایک سٹور سے اور دوسروں سے. فیضا انعمنا علی الانسان، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے اسی نے پیدا کیا، ہماری نیچر کو طبیعت کو جانتا ہے، جب نعمتیں بھیجتے ہیں تو آرادہ ان وانا آب جانبے، دوری اختیار کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے، پہلو پھیر لیتا ہے. ویزا مسہ الشر، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے فضو دعا عرید، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے پھر پہلو پر. یعنی پھر جو ہے نا ہر جمعے پر یاد آتا ہے جی دعا کرائیے جی، اتنے لوگ جمع ہیں، دعا کرائیے جی، دعا کرائیے، دعا کرو، صدقہ و خیرات کرو. جب اللہ تعالیٰ فراوانی دے تو چاہے کھجور کا چھلکا ہی کیوں نہ صدقہ کرو. گزرتے آدمی کسی غریب کے ہاتھ پر کھجور کا چھلکا ہی رکھ دو، اگر تم زیادہ نہیں کر سکتے کھجور کا چھلکا ہی رکھ دو، وہ بھی اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا دے گا. ہاں جی، آپ گزر رہے ہو، غریب ہے، مسکین ہے، کوئی بھی آدمی بیٹھا ہے، ایک ڈالر کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک ڈالر ہی صحیح، اس کا وہ پانی کا گیلن ہی لے لے گا. جتنی کسی کی حیثیت ہے، جب اچھے حالات ہوں تو کسی بھی غریب کی مدد جو ہے وہ کرو. شدائد کے وقت، مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول فرمائے. دعا کا طریقہ رب تعالیٰ اور اللہ کا رسول بتا رہا ہے. اگر یہ امت مسلمہ اس بات کو سمجھ لے، کر لے، تو کبھی برا وقت دیکھنے کو نہ آئے، بالکل نہ آئے. امن ہی امن رہے، سکون ہی سکون رہے، پریشانیاں ختم رہیں. پریشانیاں اس روڈ جسے بند بھی ہوتا ہے نا، ادھر مڑ ہی نہیں سکے. نو انٹرنس، ڈو ناٹ انٹر. ہاں جی، پریشانی آ رہی نا، انہیں مڑنا ہے موڑ اپنے گھر کی طرف. صدقہ دیا ہوا ہے، خراب دیا ہوا ہے، اچھے وقت میں، تنگی اور مصیبت میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہو، ڈو ناٹ انٹر. یہ تیری انٹرسٹ کا جگہ نہیں ہے، سیدھی آگے چلے جا. کیوں رانا صاحب؟ سبحان اللہ، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہ آپ سارا مال اٹھا کر دے دو، نہیں. وہ تو کہتا ہے کھجور کا چھلکا بھی دے دو، اچھی نیت سے کسی کو دے دو. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. رواہ ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرمایا اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم یقین رکھنے والے ہو کہ یہ دعا ضرور قبول ہو گئی ہے. ایسی دعا مانگو اور یہ یقین رکھو، انتم موقنون بالاجابہ، کہ یہ میں دعا جو مانگ رہا ہوں یہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اور یاد رکھو، واعلموا، اور جان لو، خبردار، یاد رکھو یہ بات کہ بے شک اللہ لا یستجیب دعا قبول نہیں فرماتا، من قلب غافل، جو غفلت سے تو دعا مانگے غافل دل سے، اور لاہن اللہ سے اعراض کرنے والے طبیعت اور دل سے جو دعا نکلے وہ اللہ قبول نہیں کرتا. نماز پڑھی آپ نے، پہلے تو نماز ہی پڑھی ایسی سستی میں کہ پتہ نہیں چار رکعتیں پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں یا پانچ پڑھی ہیں، پہلے تو یہی نہیں پتا، یہی نہیں پتا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی. ایسی غفلت میں نماز پڑھی تو کیسے قبول ہوگی؟ اور جب دعا مانگے سر گرایا ہوا ہے، ہاتھ ایک طرف ہے، پھر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہاتھ ہی بوجھ بنے ہوئے اٹھانے کے لیے. یہ قلب غافل ہے، لاہن اللہ سے اعراض کرنے والے. اللہ سے اعراض تو ہے کہ آپ سینے کے برابر، یہ دعا کا طریقہ ہے، جو ریگولر دعا ہے سینے کے برابر رہتے ہاتھ اٹھائیں ایسے، خاشن قلب خاشن، آپ کی آنکھیں بند ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، رب کی طرف توجہ ہو، پوری توجہ کہ اللہ میں گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری اس دعا کو قبول فرما، اور دل سے یقین ہو کہ یہ دعا میری ڈائریکٹ جو ہے یہ عرش مولا پر جا رہی ہے، رب قبول فرما رہا ہے. آپ کی توجہ آج تو شرم آتی نہیں، ساتھ والا کہہ کے اس کے آنسو بہ رہے ہیں، یہ مجھے کہہ گئے بڑا حجی ہے، اتنے خوشیوزہ دعا مانگنا. ہم ڈرتے ہیں کہ پڑوسی جو ہے ساتھ والا صف، پہلی صف والا، دوسری صف والا، وہ کہے گا ایسے ایسے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے. بھائی اللہ سے مانگ رہے ہو، اسی کے بندے ہو، اسی سے آج سے انکساری کر رہے ہو، تو جو دعا کا طریقہ ہے قلب خاشن، جو قلب جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہے اس سے دعا مانگو. غافل دل سے، اللہ سے اعراض کرنے والے، سست ہونے والے دل سے، اور موئے مکے کی طرح ایسے بالکل جیسے سانس ہی نہیں ہے، خیال کسی اور طرف ہے، ہاتھ بھی سیدھے نہیں ہے، ایسے ہاتھ مل رہا ہے، کبھی انگلیاں کر رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، ایسے دعا رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. وہ خود فرما رہا ہے کہ جو قلب غافل لاہن اللہ سے اعراض کرنے والا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہوتی ہے جب آپ اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور پیش کریں، اور اپنی آخرت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، اپنی سستی غفلتوں کو یاد کریں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں، ندامت ہو، شرمندگی ہو، پھر ٹائم کبھی نہیں پتا چلتا کہ دو منٹ دعا مانگی یا ایک گھنٹہ دعا مانگی ہے. اور جب یہ ہو کہ جان چھوٹے باہر دوڑیں بھاگیں، تو یہ دعا پھر اس لیے دعا قبول نہیں کرتی. دعا بھی ایک بہت بڑا فن ہے مانگنا، آج کے ساری سے دعا مانگنا. وعن مالک ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ فاسألوا ببطون اکفکم ولا تسألوها بظهورها، وفي رواية ابن عباس قال صلى الله ببطون أكفكم ولا تسألوها بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، رواه ابو داود. حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو اپنے ہتھیلیوں کے پیٹ کے ساتھ دعا مانگو. یہ ہتھیلیوں کا پیٹ ہے نا، ایسے ایسے نہیں. فسأل اللہ فسألوا ببطون اکفکم، اپنے ہتھیلیوں کے پیٹ سے دعا مانگو ایسے. ولا تسألوا بظهورها، اور ایسے دعا نہ مانگو پشت کے ساتھ، ایسے نہ دعا مانگو. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو ببطون اکفکم، ایسے مانگو، لا تسأل بظهورها، ایسے نہ مانگو. فیضا فرغ تم، اب جب فارغ ہو، فم سہو بے ہا وجوہکم، تو ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مار دو، چہروں پر مار دو. یہ بہت حضرات ہم دیکھتے ہیں حدیث حضرات، اور دعا مانگتے نہیں، جو مانگتے ہیں نا ایسے 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 ہاتھ ایسے، یا ایسے نیچے گرا دیتے، ایسے کر گئے نیچے کر دیتے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اپنے چہروں پر مارو اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے آپ کے ہاتھوں پر برت رہی ہے. اللہ کی رحمت آپ کے ہاتھوں پر, پڑھا نا آپ نے کہ دعا مانگتے ہو تو رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں, تو آپ کے ہاتھوں پر رحمت برت رہی ہے اور اس رحمت کو اپنے چہرے پر مارو. یہ اصل دعا کا طریقہ اور حدیث سے ثابت ہے. اور اپنے ہاتھوں کے سما اس لیے کہ جیسے تمہارے لیے نماز کا قبلہ کعبہ ہے, دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا کا قبلہ آسمان, اس لیے حکم ہے کہ آسمان کی طرف تم ایسے ہاتھوں کا قبلہ آسمان کی طرف کرو کہ وہ قبلہ ہے. تم یہ کہو کہ یہ اللہ کو ہر طرف ہے, دل سے دعا مانگ لو, ہاتھ ضرور اٹھا لیں, اللہ ہر طرف ہے. ہاں جی, تو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت, اللہ سنتا ہے دل سے جو آواز نکلتی ہے. بھائی جب آپ جاب کرتے ہو, کسی بھی کمپنی میں جاب کرتے ہو, کسی فیکٹری میں جاب کرتے ہو, تو جب آپ کی جاب مکمل ہوتی ہے, ہفتہ آتا ہے, ویک آتا ہے, تو چیک دینے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ آفس میں جاتے ہو نا, یا بینک میں جاتے ہو؟ پیسے دینے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ جہاں پیسے پڑے ہوتے ہیں. کمپنی میں جاتے ہو, جا کر چیک دیتے ہو, جو ان کا آفس ہے جہاں چیک تقسیم ہوتے ہیں, چیک کو لے کر بینک میں جاتے ہو جہاں پیسے ہوتے ہیں. بینک کا مالک چیک اس بینک میں بیٹھا ہوتا ہے. بینک جو چیک جو فیکٹری کا مالک ہے, جس سے آپ جاب جس کے پاس کرتے ہو, کیا وہ بینک میں بیٹھا ہے؟ یا جہاں سے تم چیک لیتے ہو مالک وہاں بیٹھا ہے؟ جہاں آپ کو کچھ ملتا ہے آپ کی توجہ اس طرف ہوتی ہے, مالک پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے, مالک پتہ نہیں کہاں بیٹھا. تمہارے رزق کا قبلہ آسمان ہے. ہاں جی, مالک جہاں مرضی ہے, رب تعالیٰ جہاں مرضی ہے, رانا صاحب رب تعالیٰ جہاں مرضی ہے, تمہارے رزق کا قبلہ آسمان ہے. جیسے تم بینکوں میں جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہو, تمہارے رزق کے بلا آسمان ہے, وہاں سے رزق آتا ہے. فِس سما رزق کو مماتو ادون, رزق وہاں سے آتا ہے, عزت وہاں سے آتی ہے. اس لیے بات کو سمجھو, اس جو کافر ہتھیلی ہے اس کو اس طرف متوجہ کرو جس طرف سے رزق آتا ہے. جیسے تم چیک لینے کے لیے بینکوں میں جاتے ہو, کمپنیوں میں جاتے ہو, مالک کہاں بیٹھا ہے پتہ نہیں, خدا بہتر جانے مالک تمہارے سامنے تھوڑا آتا ہے, مالک کہاں ہے. اسی طرح رب جہاں بھی ہے, اس نے جو رزق بھیجا ہے آسمانوں سے بھیجا ہے, تم اپنے ہاتھوں کو اس رزق کی طرح متوجہ کرو. اور یہ جو ہے نا, یہ عام دعا کی حالت میں ہے. یہ عام جو دعا مانگتے ہیں نا نمازوں میں, رزق کے لیے, تکلیفوں کے لیے, اس کے لیے حکم ہے کہ سینے کے برابر, کندھوں کے برابر, سینے کندھوں کے برابر یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. ایسے نہیں, یہ ٹھیک نہیں. اگر آج سی سے مانگنی ہے, یہ صحیح سنت طریقہ یہ ہے. آپ حدیث سے سنیں گے آگے, دعا کا باب ہے نا, جو بھی باب آتا ہے اس میں وضاحت ساری ہر چیز کی آ جاتی ہے. یہ سینے کے برابر, یہ کندھوں کے برابر دعا مانگنے کا, ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے. جب زیادہ مصیبت آتی ہے, جیسے استسقاء کی نماز ہے, جب بارش نہیں ہوتی, کاد سالی ہوتی ہے, حالات ملک کے خراب ہوتے ہیں, پھر حکم ہے کہ تم ایسے دعا مانگ, کندھوں سے اوپر ہاتھ اٹھا کے, جب زیادہ تکلیف ہو, رب کو زیادہ عاجزی دکھانی ہو, پھر حکم ہے کہ ایسے دعا مانگو کندھوں سے اوپر کر کے, اپنی عاجزی کا زیادہ اظہار کرو. یا بارش مانگنے کے لیے ایسے دعا مانگو, یہ اس بارش مانگنے کے لیے, کاد سالی دور کرنے کے لیے, کہ اے اللہ پہلے ہمارے حالات ایسے ہیں, بارش نہیں آ رہی, ان کو حالات کو بدل دے. ایسے کہا. یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پشت کے ساتھ دعا مانگی, ہاتھوں کی پشت کے ساتھ, یہ نماز استسقاء میں, جب کاد سالی دور کرنے کے لیے, کہ اے اللہ حالات بدل دے, ایسے دعا مانگی کہ پہلے ہمارے حالات ایسے ہیں تو ایسے کر دیں. چادر بدلنے کا بھی حکم ہے اس نماز میں, جب اس تسکا گزر گیا ہے یا اس میں ہے, کہ کہ جب یہ چادر ہے نا تو امام کے لیے چادر بدلنے کا حکم ہے. وہ خاص طریقہ ہے کہ اگر ایسے دعا خطبے کے وقت وہ جب چادر پھیرے تو اندر والے چادر کا حصہ باہر ہو جائے, باہر والا اندر ہو جائے, نیچے والا اوپر ہو جائے, اوپر والا نیچے ہو جائے, کہ جو حالات ہیں یہ بالکل سراسر بدل جائے. جیسے ہاتھ کیسے باندھنا ہے, دعا کا طریقہ. اور پھر اس رحمت کو اپنے چہرے پر مت دو. وان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا رواہ ترمذی ابو داؤد بیہقی فی الدعوات الکبیر. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب بہت حیا فرمانے والا ہے, حیون مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت حیا ہے رب تعالیٰ میں, بڑا حیا کرنے والا ہے, کریم بڑا سخی ہے, یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت حیا کرنے والا ہے, بہت کریم ہے. سبحان اللہ, حیا فرماتا ہے اپنے بندے سے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو رب تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ ایور دوما صفرن کی ان ہاتھوں کو خالی واپس بھیج. رب تعالیٰ جب رب کو حیا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی کیسے بھیجوں, اور تم مانگو ہی نہیں, مانگو ہی نہیں تو پھر وہ کیسے بھیجے, تم مانگو اور پھر دیکھو وہ کیوں نہیں دیتا. جیسے دعا کا طریقہ ہے تم دعا ایسے کرو, رب تعالیٰ کبھی ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا. تم آج سی ان کے ساری اور اس پر توکل, یقین, بھروسہ اس کو بڑھاتے جاؤ, اس کی دعا فوراً قبول فرما لے گا, اس کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں ہے. وان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطهما حتی یمسح بها وجهه. رواہ ترمذی, ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا اذا رفع یدیہ فی الدعاء, نبی کریم علیہ السلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو لم یحطهما, ان کو نیچے نہیں پھینکتے تھے, دیکھو صاف نیچے نہیں پھینکتے تھے, یہاں تک کہ آپ ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرہ مبارک کو مس مس کرتے تھے. یعنی جیسے لوگ کرتے ہیں ایسے ہاتھ کیا چھوڑ دیا, یہ یحط ہے, حطہ گرانا, آپ نہیں گراتے تھے, یہاں تک کہ آپ چہرے مبارک کو مس کرتے تھے. یہ دعا کا صحیح طریقہ ہے. دعا ہاتھ, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے, پھر چہرے پر ملنا سنت ہے. بعض مواقع ایسے ہیں جہاں ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم ہے. مسئلہ آیا تو آپ کو بتا دوں, جب اجتماعی حالت میں کھانا کھا رہے ہوں, جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, یہاں کھانا کھا رہے, جب کھانے سے فارغ ہوں تو وہاں حکم ہے کہ اگر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور آپ کو دعا مانگنے کا وقت ہے, لوگ جانا چاہتے ہیں, تو کچھ لوگ کھا رہے ہیں, لیٹ آتے ہیں یا سلو کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں یا اینی ریزن, تو حکم ہے کہ ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھاؤ, وہ شرمندہ نہ ہو کہ وہ کھانے والا جو ہے ہر آدمی کی نظر اس پلیٹ کی طرف ہو. یہ تیسری دفعہ ڈالا اس نے, اتنا ڈال لیا ہے, ہم تو کب سے فارغ ہو گئی, ابھی بیٹھا ہے. شریعت متحرہ دیکھو کتنی مطلب عزت کرتی ہے ایک مسلمان مومن بندے کی. فرمایا کہ تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو. تو ایسے آرام سے دل میں دعا مانگ لو, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, اور اٹھ جاؤ, جو کھا رہا ہے اس کو آرام سے کھانے دو. سبحان اللہ, کتنی عزت نفس مومن کی رب کو پسند ہے اور قبول ہے. تو کسی وجہ سے وہ لیٹ ہوا ہے, کھا رہا ہے, تم مجھ سے مانگتے ہو نا, میں نے جو اپنا اصول ہے کہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا مانگو, اب مومن کی عزت کے لیے اس کو ختم کر دیں, تم دل میں مانگ لو, اٹھ جاؤ, اپنا کام کرو, اس کو کھا لینا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلک رواہ داؤد. دیکھو ایک اور بڑی اچھی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے, مائی صاحبہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ پسند کرتے تھے جامع دعا. جامع دعا, ایک دعا مانگی اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں, اور چھوڑ دیتے تھے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گننے کے لیے. یعنی یا اللہ فلانے کے کٹے کو شفا عطا فرما, وہ دودھ نہیں پیتا تاکہ وہ دودھ پیے, فلاں آدمی چلتا اس کو جو ہے وہ ایسا ہو گیا کانٹا لگ گیا اس کو تکلیف ہو رہی اس کو شفا دے دے, یہ دعائیں نہیں مانگتے تھے. آپ کیا دعا مانگتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا میں جب تک ہم زندہ رہے ہمیں بھلائی ہی بھلائی دے. اب سب چیزیں اس میں آگے نا کتنی جامع ہیں, تو پھر آخرت ایسا, اور آخرت میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں بھلائی ہی بھلائی دے. ہاں جی, فلانے کو سر درد ہے وہ دور ہو جائے, فلانے کا بچہ دودھ نہیں پیتا وہ دودھ پینا شروع کر دے, اس کو رات کو ایک گھنٹہ لیٹ نیند آتی ہے اس کو ایک گھنٹہ پہلے نیند آنی شروع ہو جائے, یہ یترو کو ماں سوا ہو. یہ تو مذاق ہے اللہ کے ساتھ کہ تم ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہو جن کی کوئی جب تم ایک بلائی کی دعا جامع مانگ لو کہ یا اللہ ہمارے گھر میں جتنی بھی تکالیف ہیں ان کو دور فرما دے, اس میں یہ بھی آ گیا جی بچہ دیر سے سوتا ہے, یہ بھی آ گیا جی گرتی ہوئی سیڑھیوں سے بچہ گر پڑا اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو جامع دعا رب کی بارگاہ میں چھوٹی موٹی چیزوں کی اس طرح نہیں مانگنی چاہیے. کئی دفعہ ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ کچھ طبیعت کے خلاف چیزیں آ جاتی ہیں, لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں یا دعا سنتے ہیں عام لوگ, یا اللہ چودھری صاحب کو شفا عطا فرما, رب سے سوال کر رہے اور صاحب پیش کرتے ہو تم, اس کی بارگاہ میں تو صاحبیت حضرت صاحب ختم ہے نا جی. ہاں جی ہاں جی, اس وقت یا اللہ تیرے بندے کو ایک تکلیف ہے, فلاں کو جو نام ماں نے رکھا ہے وہ نام لے لو اگر لینا ہے تو, نہیں تو وہ بھی نہ لو, وہ تو دنوں کے راز جانتا ہے. یہ کہنا جی ہمارے فلاں صاحب کو جو یہاں رہتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں جو فلاں کرتے ہیں ان صاحب کو یاد ہے, جب اللہ کے ساتھ ہی اس کو صاحب بنا دیا یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی بارگاہ میں عاجزی تو نہ رہی, اس کی بارگاہ میں تو پھر چاپلوسی ہو گئی, اور اس کی بارگاہ میں تو ایک دنیا داری آ گئی. سمجھ آئے میرے بات؟ میرے سمیت کسی بھی آدمی کی دعا سن لو, فلاں صاحب کو, ہاں جی, اور جو دوسرا تیسرا میرے جیسا غریب ہے یا دوسرا تیسرا اس کو ایسے ہی لٹکا دیا ساتھ ہی, ان کو بھی دے دینا. تو رب کی بارگاہ میں جتنی عاجزی اختیار کرو اس کی بارگاہ کے سامنے, سوائے انبیاء علیہ السلام کے جن کو رب نے واقعی بڑی عزت دی ہے, ان کے وسیلے سے عزت سے تم نام لو. یا اللہ اپنے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اقدس سے ہماری یہ مشکل حل فرما. یا اللہ تیرے پیارے بندے, تیرے اولیاء, تیرے ساتھ محبت کرنے والے, تیرے نام پر ساری زندگی وقف کرنے والے, تیرے محبوب کے صحابہ, تابعین, محدثین جن دین کا کام کیا ان کی تو عزت بنتی ہے نا جی, انہوں نے کام کیا. لیکن یہ کہنا جی ملک صاحب ان کو یہ ہو گیا جی, ان کے لیے یہ کرنا ہے, کسی کو صاحب کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا میرے نزدیک جہاں تک میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی صاحب فرماتی ہیں جامع دعا فرماتے جس میں تھوڑے لفظ و زیادہ معنی اس کے اندر آ جائیں, اور ماں سوا جو چھوٹی موٹی چیزیں ان کو چھوڑ دیتے تھے ان کا ذکر نہیں کرتے تھے. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب رواہ ترمذی. فرمایا سب سے تیز دعا قبول ہونے والی جو آنن فانن دیر نہ لگائے فوراً قبول ہو جائے وہ کون سی ہے؟ غائب جو موجود آدمی نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا، غائب کی غائب کے لیے. ہم کسی ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس ملک میں نہیں ہے، جو یہاں نہیں ہے، اس محلے میں نہیں ہے، دوسرے شہر میں ہے، دوسرے گھر میں ہے، ہماری بات سن نہیں رہا. یہ بھی توقع نہیں کہ ہمارا کوئی آدمی اس کو یہ بات پہنچائے گا کہ آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، تاکہ اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا نہ آئے اور آپ کا خلوص ثابت ہو کہ ایک آدمی غائب ہے، موجود نہیں ہے، آپ نہیں جانتے یا نہیں پہنچ سکتے اس کے پاس، اس کو نہیں بتا سکتے، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو، تو خلوص ہی خلوص اس دعا میں. ایک مسلمان بھائی جو موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو یہ خالصتاً ایک مومن بھائی کی محبت کے لیے دعا کرتے ہو، یہ دعا ایسے قبول ہوگی، آنن فانن قبول ہوگی. اور اگر آپ نے سامنے بیٹھا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، میرے القاب کیوں نہیں لیے آپ نے، آپ نے دعا لی اور ایسے میرا نام لے لیا. کہہ دے یا اللہ عبد الستار کو صحت عطا فرما. دوسرے دن وہ بولے نہیں جی میرا نام قاری صاحب کیوں نہیں کہا، امام صاحب کیوں نہیں کہا میرے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ اتنا لقب کیوں نہیں دیا مجھے، میں ساری زندگی پڑھ پڑھ کے اتنی امام نے کرا کے میں عبدالستار کا عبدالستار ہی رہا. تو اللہ کی بارگاہ میں جب کسی کو پیش کرو تو سارے عبد ہیں اس کے، ایک عبد کی ایسی ایسی خار، ایک بندہ گناہگار کی ایسی ایسی رفتار کی بارگاہ میں پیش ہو. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فآذن لی وقال اشرکنا یا اخیہ فی دعائک ولا تنسنا فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بہا الدنیا رواہ ابو داؤد و ترمذی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہالت میں اسلام سے پہلے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے ایک منت مانی تھی کہ میں عمرہ کروں گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، مشرک ہونے کے باوجود حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، جو بھی ان کے طریقہ کار تھے. تو انہوں نے ایک عمرہ کی منت مانی تھی کہ میں عمرہ کروں گا، اس کے بعد اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، کہا کہ میں نے عمرہ مانا تھا، حضور مجھے اجازت ہے میں عمرہ کروں، تو آپ نے اجازت دی عمرے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے قبل اگر کوئی نیکی کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا لازمی ہے، اور اگر گناہ کی نیت کی ہے ہاں جی تو گناہ کی نیت اس کام کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی، ہاں جی فآذنني، اور مجھے آپ نے اجازت دی. یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی کوئی عمل کرنے لگے تو آپ سے اجازت لینا، چاہے وہ کام کوئی بھی ہو کہ میں حضور یہ کام کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے، تو یہ صحابہ کا عقیدہ اور ایمان تھا. اس کی روشنی میں ایک بات یہ نظر آئی کہ اگر آپ آج کے دور میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اجازت لیں اپنے شیخ سے یا کسی بزرگ سے کہ میری عمرے کی اجازت دیجئے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ آپ اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہ حضور میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو اس کے اندر وہ چیز ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، حالانکہ آپ کی اجازت بغیر بھی عمرہ کر لیتے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا، لیکن جیسے انہوں نے اجازت لی، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے استاد کی خدمت میں، ماں باپ کی خدمت میں، اپنے بزرگ کی خدمت میں، اپنے شیخ کی خدمت میں اس کو گزارش کریں کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت لی عمرے کی، آپ نے اجازت دی اور آپ نے کیا فرمایا، فرمایا اشرکنا یا اخیہ فی دعائک ولا تنسنا. اخی کہتے ہیں بھائی کو، اخیہ اس کی تصویر ہے جس میں بہت زیادہ پیار ہو، جیسے اپنے بچے کو، بچو یعنی بچے کو جیسے بچو کہتے ہیں نا، اس طرح بھائی کو بھی اس کی بھی تصویر ہے عربی میں اخیہ، یعنی یہاں بہت پیار ظاہر ہوتا ہے کہ عمر میرے بھائی آپ عمرے میں جا رہے ہو نا، جاؤ لیکن اپنی دعاؤں میں مجھے بولنا نہیں، یہ زور نے فرمایا، زور فرما رہے ہیں جی، اشرکنا یا اخیہ فی دعائے کا، اپنی دعاؤں میں مجھے شریک رکھنا، ولا تنسنا اور مجھے بھولنا نہیں. اب نبی کریم علیہ السلام کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، ہاں جی، لیکن ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب آدمی عمرے پہ جائے، اپنے استاد، بھائی، بزرگ، شیخ، والد کے پاس جائے اور اجازت کہہ کہ میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، تو وہ آگے سے کیا کہے کہ بھائی تم ایسی مقدس جگہ پہ جا رہے ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا. اس کا ایک بڑا پن ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ، وہ خوش ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ اے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا اور کسی دعا میں بھی مجھے نہ بھولنا، حضرت عمر کہتے ہیں کلمتن، یہ ایسا جملہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما یسرنی انلی بحد دنیا، اگر پوری کائنات، پوری دنیا میرے دامن میں آ جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے اس بات سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھو. خوشی کی وجہ کیا، اب یہ بھی بتا دو، ہر کو ریزن ہوتا ہے، خوشی کی وجہ یہ، سبحان اللہ، خوشی کی وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعاؤں کو اتنا اہم اور قبولیت کی وجہ سمجھا. اگر میں ایرا گہرا کوئی عام بندہ ہوتا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی یا میں کوئی بے عمل ہوتا تو حضور کیسے کہتے؟ آپ کو یہ یقین تھا کہ بھائی اس بندے کی دعا قبول ہے، اس لیے آپ نے فرمایا، میرے پر اعتماد کیا. دوسرا، نبی کریم علیہ السلام نے میرے دل کو سمجھا کہ اس کا دل بڑا صاف ہے، میری محبت اس کے اندر گھر کی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ جہاں بھی جاؤ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تیسری بات کہ میرے ایمان کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، مجھے حضور نے مومن سمجھا، اس لیے تو کہا میرے دعاؤں میں یاد. کہتے کہ مجھے جو یہ خوشی ہوئی حضور کا یہ فرمانا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، مجھے اگر ساری دنیا مل جائے، ساری کائنات میری جھولی میں آ جائے، مجھے وہ خوشی نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی. اب دعا کیا ہے، یہ بھی بات کر دوں. کچھ علماء نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، آپ نے ایک نصیحت فرمائی کہ عمر جہاں بھی جائے تو میرے اوپر درود پڑھنا، کہ درود بھی تو دعا ہے جی، یعنی کہا کہ مجھے تو کسی کی دعاؤں کی کیا ضرورت، میں تو وہ ہوں کہ انبیاء میرے پیچھے نمازیں پڑھے، انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں، لیکن اے عمر تو نے مجھے پوچھا ہے، پوچھ کے جا رہا ہے، جہاں بھی جائے دعا کرتے ہوئے میری ذات پر جب درود پڑے گا تو مجھے یاد رکھے گا، تب ہی درود پڑے گا نا. اور اللہم صلی علی محمد ان کا مطلب کیا ہے کہ دعا ہی ہے نا، درود دعا ہوتی ہے کہ اللہ محبوب علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیج، تو فائدہ تیرا ہی ہے، تیری دعا قبول ہوگی جہاں بھی جائے گا، میرے اوپر جب درود پڑے گا تو فائدہ تیرا ہی ہوگا. تو کہا کہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا، یعنی اول و آخر درود ضرور پڑھنا تو تیری دعا قبول ہوگی. محدثین کا کہا یہ فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی اور محدث میں، جو حدیث بیان کرنے والا ہے، حدیث کے اوپر جو کام کرنے والا ہے، اس میں اور عام پڑھنے والے میں فرق ہوتا ہے. دیکھو حدیث میں تو یہ آیا کہ دعا میں نہ بولنا، لیکن محدث نے کہاں سے نقطے نکالے کہ درود میرے اوپر پڑھنا؟ محدثین نے کہاں سے نقطہ نکالا کہ عمر فاروق کہتے کہ میرے ایمان پر حضور کو یقین تھا، تبھی تو آپ نے فرمایا، اور کتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، سب کو تو نہیں کہا. تو یہ محدثین کا کام ہوتا ہے کہ اس سے خاص نقطے نکالیں، حدیث کا مفہوم کیا ہے. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حین یفطر والامام العادل ودعوت المظلوم یرفع اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول رب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین. دو حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. ایک حدیث میں تین دعاؤں کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں تین دعا کرنے والوں کا ذکر ہے. اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں کی جاتی, تین دعائیں رد نہیں کی, وہ ضرور قبول ہوتی. ہاں جی, الصائم حین یفطر, جب روزے دار روزہ افطار کرنے لگے تو اس وقت کی دعا, اس وقت کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ پورا دن اس نے روزہ رکھا, افطاری کا وقت ہے, فرشتوں کے ایسی سارا دن وہ صورت بنائے رہا, اب وہ افطار کا وقت ہے, یہ قبولیت کا وقت ہے, دعا مانگو قبول ہوگی. وہ امام العادل, اور وہ امام جو عدل کرنے والا ہے, جب وہ عدل کرتا ہے اور حق کا پر فیصلہ کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسرا ودعوت المظلوم, جو مظلوم آدمی جس پر ظلم ہوا ہے, تکلیف جس کو پہنچائی گئی ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یرفع اللہ فوق الغمام, اللہ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر لے جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے,
سبحان اللہ,
جو مظلوم ہے اس کے لیے. وَيَقُولُ الرَّبُّ, اور اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي, میری, مجھے عزت کی قسم, میں تیری ضرور مدد کروں گا, وَلَوْ بَعْدَ حِين, اگرچہ تھوڑا ٹائم لگ جائے. اسی وقت بھی مدد ہو سکتی ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو تیرے اوپر جو ظلم ہوا ہے تو نے دعا مانگی ہے, تیری دعا ضرور قبول ہوگی, تیری مدد ضرور کروں گا, لیکن تھوڑا وقت کا انتظار کر. یہ تین دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اسی طرح دوسری حدیث جو ساتھ والی ہے, قال عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم رواه ترمذی ودعوت ابن ماجہ. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں قبولیت کا درجہ کرتی ہیں جس میں کوئی شک نہیں. پہلی, جو پہلی حدیث میں فرمایا وہ تین دعا کرنے والے ہیں, روزے دار دعا کرے افطار کے وقت قبول, امام عادل دعا کرے اس کی امام دعا قبول, مظلوم دعا کرے یعنی بد دعا کرے کسی کے لیے, اس نے تو بد دعا ہی کر دی نا, وہ قبول. اور دوسری حدیث میں فرمایا تین دعائیں قبول ہیں, والد کی دعا بیٹے کے حق میں, والد سے مراد پھر والد نہیں والدہ بھی ہے, والدہ کی دعا زیادہ قبول ہے, لیکن والد فرمایا, والد کی دعا اولاد کے حق میں ولی کا درجہ رکھتی ہے, چاہے باپ جتنا گناہگار ہو, یہ بات یاد رکھی, چاہے باپ جتنا گناہگار ہو, نمازی ہو نمازی نہ ہو, کوئی بھی ہو, مگر اولاد نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے, باپ کافر بھی ہو, لیکن اس کی بد دعا اگر نکل گئی جس میں اسلام کی بات نہیں ہے, اگر انہیں اسلام کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ نہیں, ویسے اس کی خدمت میں یا بات میں والد کی دعا قبول ہوتی, مسافر کی دعا قبول ہے, مسافر چاہے جیسا بھی ہو, چونکہ وہ ایسے تکلیف میں ہے مسافر کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے, اس کو پریشانی ہے کھانے کی پینے کی رہنے کی, اس کی بد دعا سے بچو, مسافر کی بد دعا قبول ہوتی ہے. وداوت المظلوم, اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کی بد دعا سے بچو, یہ انتہائی ضروری ہے. الفصل الثالث, اس باب کی آخری فصل. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شسع نعلیہ اذا انقطع. زاد فی روایت عن ثابت البنانی مرسلا حتی یسأل الملح حتی یسأل شسعہ اذا انقطع. رواہ ترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب سے مانگے اپنی حاجت, تو اپنی پوری حاجت مانگے, کوئی چیز بھی کسی غیر سے نہ مانگے. یہ ہے صحیح بات, یہاں تک کہ اگر سوال کرے اپنے بوٹ کے تسمے کے ٹوٹنے کا بھی سوال کرے تو رب سے سوال کرے, یا اللہ میرے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے یہ بھی مجھے عطا فرما جب ٹوٹ جائے. ایک روایت میں ثابت بنانی سے مرسلن کہ حتیٰ کہ جب نمک گھر میں نہ ہو تو وہ بھی رب سے مانگے, اور بوٹ کا تسمہ بھی جب ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے. یہ اعلی درجہ کا توکل ہے, یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ اس کے لیے پھر حضرت ابو ذر غفاری جیسا آدمی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر رب پر توکل کر, اگر تو گھوڑے پر سوار ہو اور تیری چھڑی گر جائے زمین پر تو کسی کو نہ کہہ کہ یہ اٹھا کے مجھے دے, خود نیچے اتر اور اٹھا کر پھر آپ نے گھوڑے پر سوار. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ متوکل ہیں نا, ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو کسی سے کچھ مانگتے نہیں. یہ بڑی اعلی منزل ہے, ہر آدمی اس کا اس پر پورا نہیں اتر سکتا, لیکن کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گزرے ہیں ایسے, حضرت داؤد تائی جیسے بزرگ لوگ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ پہلی امتوں میں ہوتے تو ان کا ذکر قرآن میں ہوتا, اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے حضرت داؤد تائی, اور انہوں نے ساری زندگی کسی سے ایک پیسہ تک نہیں مانگا, کسی سے ذرا ہیلپ نہیں لی. ہارون رشید جیسا خلیفہ سونے کی دینار درہم و دینار کی گتھنیاں لے کر پیچھے پھرتا ہے, وقت ملاقات کا ٹائم مانگتا ہے, آپ فرماتے ہیں میں ظالم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, میرے پاس نہ آئے نہ مجھے بلائے, نہیں ملے, کسی سے نہیں مانگا. مکان والد کی جو جاگیر تھی اس میں رہے, ایک کمرہ گرا تو وہاں سے نکل کے دوسرے کمرے میں چلے گئے, وہ گرا تو تیسرے کمرے میں چلے گئے, اس کو ٹھیک بھی نہیں کرایا, ایک ماں اور ایک آپ بس, ٹھیک بھی نہیں کرایا. جو ٹوٹتا ہے ٹوٹتا جائے, ٹوٹتا ہے ٹوٹتا جائے اگلی گلی میں. اسی کے جو والد نے میراث میں پیسے چھوڑے تھے اسی وہ جا کر تنور والے کو دے دی, مجھے ایک روٹی 24 گھنٹے میں چاہیے فار ایگزامپل, یہ سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیں, 5 پیسے کی روٹی فار ایگزامپل حساب کر کے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, بس ایک روٹی چاہیے 24 گھنٹے میں, 5 پیسے یہ پیسے لے لیں سارے, کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اب جو بادشاہ وقت تھا اس کو فکر تھا, اتنا نیک بندہ, یہ کھاتا کہاں سے ہے, پتا کیا, انویسٹیگیشن کی, آج تنور والے کو اس نے پیسے دیے ہیں اتنے, کتنا, 5 پیسے ایک روٹی لے جاتے ہیں, حساب کیا, حساب کیا یہ 5 پیسے کب تک چلیں گے, جب آخری 5 پیسے تھے اس دن وصال ہو گئے. حضور کی امت میں کیسے لوگ ہیں, ایسا آدمی جب میدان معاشر میں آئے گا تو کیا شان ہوگی. ساری کوئی آدمی نہیں کھڑا ہو کر کہہ سکے گا کہ میرا اس پر حق ہے. اور وقت کے ایسے امام کے جو امام صاحب نے 40 شاگرد 1000 میں سے جو 40 گنے تھے جنہوں نے فقہ کے قانون بنائے, حضرت داؤد طائی ان میں سے ایک تھے. اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا فقی, اتنا بڑا محدث. تقوی یہ قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف ہیں, ہارون رشید نے ان کو کہا چیف جسٹس کو کہ جی آپ ان کو کہیں مجھے ایک منٹ زیارت کا دے دیں. استاد نے ریکویسٹ کی تو عرض کی حضرت صاحب آپ میرے استاد ہیں نا, آپ نے تو مجھے یہ پڑھایا تھا جس پر میں عمل کر رہا ہوں, آپ نے تو مجھے یہ پڑھایا تھا جس پر میں عمل کر رہا ہوں. استاد کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. پھر وہ ہارون رشید وہ بھی ایسا اللہ کا بندہ تھا, اس نے کہا حضرت داؤد کی ماں کو کہا کہ میری میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میری بات نہیں مانتے. وہ آئی کہا داؤد جی امی جان ایک میرا حکم ہے. کیا حکم امی جان؟ ہارون رشید سے ملنا ہے. ٹھیک ہے مجان جیسے آپ کا حکم ہے ملوں گا. اچھا ٹھیک ہے, کہا میری بھی ایک شرط ہے, میں جس طریقے میں چاہوں میں ملوں گا, آپ کی بات مانتا ہوں ملوں گا, لیکن طریقہ میرا ہوگا ملنے کا. ٹھیک ہے جیسے بھی تو چاہتا ہے ملنا ضرور. جو گھر کا کوٹھی کا آخری کمرہ تھا اس بتی بجا کر کہا کہ آپ یہاں آ جائیں. ہارون رشید اس اندھیرے میں آ کر بیٹھا, نہ ہارون رشید داؤد تائی کے چہرے کو دیکھ سکے, نہ داؤد تائی ہارون رشید کے چہرے کو دیکھ سکے. بس دیکھ لیا نا, ملاقات ہوگی تیری ہے میری, اب جاؤ. اشرفیاں نہیں, مجھے ضرورت نہیں, بس ملاقات کا کہا تھا, ملاقات ہوگی اب جاؤ. وجہ کیا؟ میں ایک ظالم کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ پوائنٹ تھا, میں ایک ظالم کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا. آج بتائیے کہ ایک عالم دین کس طرح کوآپریٹ کرے ایک حکومت کے کرندے کے ساتھ, یا حکومت کے صدر اس کے ساتھ, یا حکومت کے لیڈر کے ساتھ, یا کسی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ. ہارون رشید خلافا میں اور حاکموں میں سب سے بہترین حاکم تھا, لیکن اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اگر کوئی چلنا چاہے تو یہ بڑا دین کے رستے پر چلنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یرا بیاض ابطیہ. حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے ہاتھ بلند کرتے یا یہاں تک کہ آپ کے یہ جو بغلے ہیں ان کی سفیدی دیکھی جاتی تھی, ان کی سفیدی دیکھی جاتی. اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ بغیر کرتے کے نماز پڑھتے تھے, بغلیں تو تابی دیکھی جاتی ہے نا, آتا نا خیال. اب یہ میرا کرتا ہے, اب میں جیسے احتیاط اٹھاؤں تو میری بغلیں تو نہیں دیکھی جاتی, بغلیں تو تابی دیکھی جاتی ہیں. جب کرتا نہ ہو تو کرتے کے بغیر نماز پڑھتے تھے, حدیث یہ کہتی. لیکن محدثین نے کام کیا, محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے سینے کے برابر اور کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کر ایسے, اس میں بغلیں نہیں دیکھی جاتی. لیکن جب کبھی بہت ہی عاجزی اور انکساری اور کسی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا کرتے تو پھر آپ کے ہاتھ کندھوں سے اوپر ہو جاتے ایسے ایسے. تو اس وقت یعنی کیا ہوتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک نہ ہوتا تو آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہوتے کہ بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی جا سکتی تھی. یہ مطلب کہ دیکھی جا سکتی تھی اگر وہ کرتا نہ ہوتا تو. ہاں جی, اتنا آپ کا آپ آئی جی ان کے سارے دعا فرماتے. لیکن ہر وقت نہیں, یہ کسی وقت جب بہت الہا اور عاجزی اور انکساری سے دعا مانگو، اس وقت کی بات ہے. آگے بتا رہے، وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان یجعل اصبعیہ حذاء من کبیہ ویدعوہ. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب دعا مانگتے تو اپنی انگلیوں کو، یہ انگلیاں جو ہیں یہ کندھوں کے برابر کرتے اور دعا مانگتے. ایسے دعا مانگ، ایسے تو یہ کندھوں کے برابر ہوگی نا انگلیاں، ایسے ہاں جی، ایسے کر کے دعا مانگو تو یہ انگلیاں کندھوں کے برابر ہیں. یہ اصل دعا کا طریقہ. حضرت انس بھی کہتے ہیں، دیگر صحابہ بھی، تو یہ دعا کا طریقہ. آج کہیں بھی دیکھ لو کوئی بھی اس طرح دعا نہیں مانگتا، جو سنت طریقہ ہے اس سے نہیں، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، ایسے دعا مانگنے نہیں، ہاتھ ہی نیچے گرے ہوئے، سر بھی نیچے گرا ہوا، بڑی مشکل سے دعا کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، اور چہرے پر بھی پھیرنا ہو تو کوئی آدمی اگر ہیلپ کرے تو اس کو اٹھا کر چہرے پر پھیرے. یعنی اتنی دعا مانگنے میں ہم اتنی سستی کرتے ہیں، حالانکہ دعا مانگو آج سے ان کے سارے کے آپ کی پوری زندگی کے گناہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے شرم و حیا سے ڈوب کر آنکھوں سے آنسو بہا کر آپ دعا مانگو، اور کامل یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری دعا کو قبول فرما. کیوں نہیں دعا قبول ہو؟ وان صائب ابن عن الصائب ابن یزید عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ. رواہ البیہقی. بیہقی میں عن الصائب ابن یزید سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، یعنی جیسے سنت کے مطابق ایسے بلند کرتے سینے یا کندھوں کے برابر، پھر اپنے چہرے کو ان ہاتھوں سے مس کرتے، یعنی ایسے کرتے. کتنے حدیثوں میں مختلف راویوں سے یہ آ رہا کہ نبی کریم علیہ السلام دعا مانگتے اور پھر چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے. شور مچا ہوا ہے جی، کہاں ثبوت ہے دعا کا جی؟ یہ ساری حدیثیں نہیں دیکھ رہے ہیں، کہاں ثبوت ہے دعا کا جی، دعا مانگنے کا؟ آپ دعا مانگ رہے ہیں. وہاں نکرمتا رضی اللہ تعالی، بھائی یہ اب یہ کہ نہیں، یہ دعا جو آپ نے یہاں سے کہاں سے کرے کہ نماز کے بعد آپ دعا مانگتے؟ بھائی یہ جو دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اگر نمازوں کا ذکر نہیں تو کس کا ہے؟ جنازے کے بعد دعا کی آپ قائل نہیں ہیں، ختم کی دعا کی آپ قائل نہیں ہیں، قبر پر دعا کی آپ قائل نہیں ہیں، تو یہ ساری دعائیں پھر کہاں مانگی جا رہی ہیں؟ جنازے کے بعد کی دعا بھی ہے، حج کرتے ہوئے دعائیں بھی ہیں، اور جو ہے نماز کے بعد بھی دعائیں ہیں، وہ تو قرآن سے ثابت ہیں، فیدا فرق تفن سب و الا رب کا فرق. یہ ساری دعائیں پھر کہاں مانگی آپ نے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکرمتا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال المسألۃ ان ترفع یدیک کا حزوا من کبیک او نحوہما والاستغفار ان تشیر باصبع واحدۃ والابتحال ان تمد یدیک جمیعا وفی روایت قال والابتحال ہکذا ورفع یدیہ وجعل زورهما مما یلی وجهه رواه ابو داؤد. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا المسئلہ تو ادب ہی ہے، یعنی دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، آداب اور مستحبات میں سے یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ ان ترفع یدیک اپنے ہاتھوں کو بلند کرو حزوا من کبے کا، یہ کندھے جو ہیں اس کے برابر آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، ایسے ایسے کندھوں کے برابر. ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایسے تو اور مشکل ہوتا ہے، یہ بھی کندھوں کے برابر ہے نا، ایسا کندھوں کے برابر. او نحوہما یا اس کے قریب، کوئی ضروری نہیں کہ یہاں ہوں کندھوں کے برابر، تھوڑا سا نیچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں، تھوڑا قریب کندھوں کے برابر یا تھوڑا نیچے ہو جائے سینے کے برابر ہو جائے. یہ صحابی رسول، یہ دعا کا طریقہ ہے. اور استغفار کیا ہے؟ الاستغفار ان تشیر باصبع واحدۃ، الاستغفار اللہ سے معافی مانگنا، یہ کیا اس انگلی کے ساتھ. استغفر اللہ ربی، اپنی طرف اشارہ کرے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما. استغفار کے سنگلی کے ساتھ اشارہ اپنی طرف کرے، دوسروں کی طرف نہیں کرے کہ انہیں بخش دے، اپنی طرف اشارہ کرے. استغفر اللہ والاستغفار ان تشیرا باسماء واحدۃ، اس ایک انگلی کے ساتھ استغفار میں اشارہ کرے اپنی طرف کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے. والابتحال، اور مبالغہ مبالغ سے ابتحال، یعنی عاجزی اور انکساری میں جو ہے مبالغہ، وہ کیا ہے کہ ان تمدا یدئی کا جمیان، اپنے ہاتھوں کو، اور اگر بہت زیادہ عاجزی انکساری سے دعا مانگنا چاہے تو ایسے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگے کندھوں سے اوپر. بہت زیادہ اگر عاجزی انکساری کرنی ہو، حالات خراب ہوں، کوئی بہت مصیبت ہو، تکلیف بہت زیادہ ہو، فیملی میں ہو، بزنس میں ہو، کاروبار میں ہو، کسی دوست کے لیے ہو جس سے پریشانی نہ جاتی ہو، بہت مبالغہ کرنا چاہے تو ایسے ہاتھ بلند کر کے کہ اس کے بغلے ظاہر ہوں، اور اس کی عاجزی انکسار کے ہاتھ بھارے ہوتے ہیں نا، اتنی دیر آدمی کھڑا نہیں کر سکتا، تو اس تکلیف میں اس طرح کر کے دعا مانگے، یہ ابتحال ہے، مبالا ہے، اپنے ہاتھوں کو لمبا کرے. اور ابتحال کیا ہے کہ ہاتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اور وجال ظہور ہما مما یلی وجہ، ایسے بلند کرے، دو ہتھیلیاں جو ہیں یہ پیچھے والے پشتی اپنے چہرے کے قریب ہو جائے، دعا مانگی، یعنی آج جی ان کے ساری زیادہ کرے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ یقول ابن رفعکم ایدیکم بدعت ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہذا، یعنی الی الصدر، رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ہاتھوں کا بلند کرنا یہ بدعت ہے، ہاتھوں کا بلند کرنا دعا میں یہ کیا ہے، بدعت ہے. ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اوپر کبھی ہاتھ بلند کیے ہی نہیں، یعنی الی الصدر، یعنی سینے کے برابر، اس سے اوپر آپ نے کبھی ہاتھ بلند کیے ہی نہیں، ہاتھ بلند کرنا بدعت ہے. اب دیکھو پچھلی ساری ریسوں میں آ رہا ہے کہ آپ ہاتھ بلند کرتے آئے، یہاں کہتے ہیں کہ بدعت ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کندھوں کے برابر یا اس سے قریب سینے کے برابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر دعا میں اتنا ہی ہاتھ بلند کرتے تھے. ہاں جی، آپ نے ریگولر دعاؤں میں کبھی اس سے اوپر ہاتھ بلند نہیں کی، اس ریگولر دعاؤں میں ایسے ہاتھ کرنا یہ بدعت ہے، یہ آپ نے فرمایا. باقی رہا استسقاء میں، قحط سالی میں، مصائب میں، خصوصی دعاؤں میں، وہ اور حکم ہے، اس کا انکار نہیں کیا. فرمایا ریگولر دعاؤں میں سینے سے ہاتھ اوپر بلند کرنا ایسے، یہ بدعت ہے، آپ نے ہمیشہ سینے تک اٹھائے، یہ تطبیق اس کی ہے. وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا فدعا له بدا بنفسه، رواہ ترمذی. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو اپنے ذات سے اس کو شروع کرتے. یعنی یہ کوئی قاری صاحب، شاہ صاحب، کوئی بزرگ مجھے کہیں دعا کرو میرے لیے، ہاں جی، تو میں کہوں یا اللہ قاری صاحب بہت گناہ گار ہیں ان کو بخش دے، ڈاکٹر صاحب گناہ گار ہیں ان کو بخش دے، ان سے بڑے بڑے برے کام ہوتے ہیں ان کو بخش دے، ہاں جی، یا یہ جو ہے ان کے اندر بڑے عیب ہیں بخش دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ طریقہ نہیں تھا، اپنی ذات سے شروع کرتے. کیا؟ یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تیری ذات کریم ہے، ہم سب گناہ گاروں کو بخش دے. یعنی اپنے اپنی دعا نہ کرنا، دوسرے کے لیے دعا کرنا، اس کا مطلب یہ کہ مجھے پرواہ نہیں دعا کی، میں مستغنی ہوں اس سے. تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو اپنا ذکر ضرور کرو اس میں، یا اللہ میرے حال پر بھی رحم فرما، امت کے تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کے اور ہمارے حال پر رحم فرما. اس لیے تو اہدنا الصراط المستقیم جمع کا صیغہ، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. حالانکہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، مجھے کہنا چاہیے نا مجھے صراط مستقیم پر چلا، ہمیں کیوں کہتا ہے؟ السلام علینا، اسلام و سلامتی ہمارے اوپر ہو. اکیلا نماز اکیلا پڑھ رہا ہے اور کہتا السلام علینا، تو آپ مستغنی نہ ہو دعا سے. اس لیے اپنے آپ کو بھی شامل کرے، دوسروں کو بھی شامل کرے. وان نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطعية رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذن نکفر قال اللہ اکثر. رواہ احمد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یا اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں دو شراب کے سٹور کھولوں، یہ دعا نہ کرے، گناہ کی کوئی دعا نہ کرے، یا اللہ مجھے ہمت دے میں فلاں آدمی کو قتل کروں، یہ دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، ولا قطعیت رحم، اور نہ اپنے جو ہے نا رشتہ داروں سے قطع رحمی کی دعا کرے، یا اللہ مجھے ہمت دے میں اس اپنے چاچے کا منہ نہ دیکھ سکوں، یہ اس طرح کی دعا ہے نا قطع رحمی کی، یہ گناہ کی دعا ہے، یہ نہ دعا کرے، کسی اور گناہ کی دعا نہ کرے. اگر ایسی بات دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو تین چیزیں عطا فرماتا ہے، اگر اچھی دعا ہو تو اللہ تین چیزیں عطا فرماتا ہے اس کو. پہلی بات تو یہ، اما ان یعجل له دعوتہ، یا تو جو اس نے دعا کی فوراً اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے رب نے اس کو قبول فرما دیا، وہ قبول ہو گئی، یا اللہ میرا فلاں عزیز بیمار ہے اپنے کرم سے مہربانی سے اس کو شفا عطا فرما، ادھر دعا ہوئی ادھر وہ چار پائی بیٹھ بیٹھا، یا تو اللہ تعالیٰ ایسے جلدی دعا قبول فرمائے گا اگر تم گناہ کی دعا نہ مانگو رب سے، نہ قطع رحمی کی. وَإِمَّا أَن يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور اگر تم یہ سمجھو کہ ہماری وہ دعا جو ہم نے مانگی ہے کہ ہمارا رشتہ دار بھائی دوست عزیز اس کو صحت ہو جائے، یا جو بھی دعا مانگی، اگر تم دیکھتے ہو وہ قبول نہیں ہوئی تو پھر تمہیں اندازہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کا ثواب تمہارے لیے آخرت میں جمع فرما دے گا. یہاں دنیا میں تم اس کو معلوم نہیں کر سکو گے، لیکن آخرت میں جب جاؤ گے تمہارے لیے جنت کا ایک محل ہوگا. یہ کس کے لیے؟ یہ جو تم نے دعا مانگی تھی نا دنیا میں، ہم نے اس وقت قبول کر لی، لیکن اس کو تو نہیں چار پائی سے اٹھایا، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے یہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا، یا یہ ہو جائے گا. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا ایسا ہوگا کہ اس کی مثل کوئی اور برائی تھی جس کو ہم نے تم سے دور کر دیا. مثال کے طور پر کسی ایک آدمی کا کوئی بیماری آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی نقصان ہوا، آگ لگی، سٹور جلا، فلاں ہوا، یہ ہوا، آپ نے دعا کی یا اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما، تو رب نے اس کو قبول فرما لیا کہ وہ جو جس کے لیے دعا مانگی ہے اس کو تو آپ نے دیکھا کہ آرام نہیں ہوا، لیکن اسی مثل کا ایک اور عذاب آنے والا تھا جو رب نے وہ ٹال دیا، جو آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن رب نے اسی طرح کی ایک اور برائی تم سے دور کر دی. تو فرمایا رب تعالی ایسا کرتا ہے، دعا ضرور قبول کرتا ہے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو بہت دعائیں کریں گے، اگر ایک دعا کرنے سے تین دعائیں ملتی ہیں جی تو پھر تو بہت دعائیں کریں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکثر، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم زیادہ دعاؤں کرو گے تو اللہ کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ اللہ بھی بہت دینے والا ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری دعاؤں کا جو ہے ذخیرہ موجود ہے قبول کرنے کا، تم زیادہ دعا مانگتے جاؤ وہ زیادہ دیتا جائے گا، اس کے بعد بھی بہت سارا مال ہے. آخری حدیث اس باب کی، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس دعوات یستجاب لہن دعوت المظلوم حتی ینتصر ودعوت الحاج حتی یستر ودعوت المجاہد حتی یفقد ودعوت المریض حتی یبرا. ودعوت الاخ لاخیہ بظاہر الغیب ثم قال واسرا حاضر دعوات اجاب الدعوت الاخ بظاہر الغیب رواہ بہکی فی الدعوات الکبیر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پانچ دعائیں جو ہیں وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، پانچ دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. مظلوم کی بد دعا حتی ینتصر یہاں تک کہ اس کا دعا جو ہے اس کی قبول ہوتی، یہاں تک کہ اس کا انتقام رب تعالیٰ لے لیتا ہے اس سے، جس نے کسی پر ظلم کیا نا اللہ تعالیٰ اس کا انتقام اس سے لے لیتا ہے. مظلوم کی دعا بڑی فوراً قبول ہوتی، حاجی کی دعا بہت قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ پھر وہ لوٹ کر گھر میں آ جائے، حاجی کے گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی، ایئرپورٹ پر بھی. اس لیے حکم یہ ہے کہ حاجی کو ریسیو کرنے کے لیے جاؤ تاکہ اس کی دعائیں لو، گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو مل لو، اس کی دعائیں قبول ہوتی. ودعوت المجاہد حتی یفقد یا یقعد، مجاہد کی دعا جب وہ جہاد سے آ رہا ہے، جو جب پر وہ جہاد پر ہے اور اس کام میں مشغول ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ گھر آ جائے یا جہاد ختم ہو جائے رک جائے، جہاد کے دوران اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. ودعوت المریض حتی یبرأ، جو مریض ہے اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی ہم تو مریض کے لیے دعا کرتے ہیں نا، مریض سے دعا کرانی چاہیے، اس کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے. اور پانچویں دعا بھائی کی دعا اپنے اس بھائی کے لیے جو غائب ہے جو موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا، یہ پانچ دعائیں بہت قبول ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرع ہذ الدعوات، ان سب دعاؤں میں سے سب سے تیز دعا کون سی ہے جو فوراً قبول ہو، جو ہر حال میں قبول ہو؟ وہ ہے بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اور اس بھائی کے لیے جو یہاں موجود نہیں ہے، یہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. سبحان، اس میں مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی ہے، اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، اس کے حق میں اچھے خیالات اس کے ہیں، یہ دعا زیادہ قبول ہے. یہ دعاؤں کا باب ختم ہوا. اب جو اگلا باب آ رہا ہے وہ باب ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کو قبول کیسے فرماتا ہے، اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے. یہ اگلا باب جو ہے انشاءاللہ اگلے اتوار سے بشر کی زندگی کو شروع ہوگا. اللہ تعالی اس کو قبول اور منظور فرمائے گا اس کو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم احسن لنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر تكبيرا. وصلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.